الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام چومی گویم مسلمانم بلرزم چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین کلام مجید میں اپنے بندوں کو مختلف انداز سے خطاب فرماتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کے سامنے جنت میں جانے کے راستے اور جہنم سے بچنے کے راستے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ تم جا کے بتلاؤ کہ خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے اور پھر اس سلسلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر مکمل فرما دیتے ہیں اور یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو دستور حیات ہے وہی دستور حیات ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے گویا کہ خاتم النبیین خاتم الدستور خاتم الکتاب خاتم الامم اب کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں اب کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ رات کی تاریکی میں ستارے چمک رہے تھے اور جا جہاں لائٹ اور بجلی نہیں ہوتی وہاں ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھنا آسان ہوتا ہے. تو ستارے چمک رہے تھے حتیٰ کہ آفتاب اور مہتاب طلوع ہو گیا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو اب ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی. اب ستاروں کی ضرورت نہیں رہ گئی کیونکہ ایسا روشن آفتاب طلوع ہو چکا کہ اس روشن آفتاب نے ستاروں کی روشنی سے مستغنی کر دیا. اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک آفتاب ہے اور ساری کائنات کا بھی ایک آفتاب ہے، لیکن ان دونوں آفتاب کے اندر اگر موازنہ کیا جائے تو فرماتی ہیں فشمسی خیر من شمس السمائی، میرا جو آفتاب ہے یہ آسمان کے آفتاب سے زیادہ بہتر ہے. آسمان کے آفتاب سے دنیا کے راستے دیکھے جا سکتے ہیں، دنیا کے نشیب و فراز دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر جو آفتاب عطا کیا گیا، اس آفتاب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے تمام راستے دیکھے جا سکتے ہیں. جہنم سے نکل کر جنت میں جایا جا سکتا ہے اور جہنم کے کانٹوں کو پہچانا جا سکتا ہے. ظاہر اور باطن دونوں کے راستے دیکھے جا سکتے ہیں. خالق کی منشا کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہ رہا ہے. تو فرماتی ہیں فشمسی خیر من شمس سمائی، میرا جو آفتاب ہے یہ دنیا کے آفتاب سے بہتر ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجری، لوگ آفتاب تو طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، وشمس طالع بعد العشائی، اور میرا آفتاب رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کہ جب وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کے سامنے جو کلام مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو الفاظ استعمال کیے. ایک لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ادخلوا فی السلم کافرین. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایمان لے آئے تو اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایمان اور اسلام کو ایک سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن کی یہ تعبیر بتلا رہی ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ زبان سے ایمان کا اعتراف کر لیا جائے اور عملی زندگی سے اس کا تعلق نہ ہو تو یہ غلط گمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر بھی اسی طرح اشارہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کے اندر بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں، اور ایمان کا حصول بھی ضروری ہے، اسلام کا حصول بھی ضروری ہے. ایمان کے حصول کی بھی فکر کرنی ہے، اسلام کے حصول کی بھی فکر کرنی ہے. ایمان کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، اسلام کا بھی ہم سے مطالبہ ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اس لفظ کا اعتراف کرنا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبد رسول، ایمان میں داخل ہو. اسلام کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس لفظ کو اس کی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو جس کے اندر انسان کی عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، حواس بھی ہیں، اعضا جوارح بھی ہیں، قلب بھی ہے، اس پورے وجود کو کسی بڑی ہستی کے سامنے ڈال دینا اور ایسے حوالے کر دینا کہ وہاں پر اب میری بات نہیں چلنی، میری عقل نہیں چلنی. یہ ہے اسلام. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس معنی کو کس طرح واضح فرمایا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک اولاد کی دی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مناجات کی، درخواست کی. درخواست کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ایک پیارا سا لفظ جگر عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا، اور وہ اتنی مقدس ذات تھی، اتنی مقدس ذات تھی کہ اس کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آنے والے تھے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید، کہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ملامت کرنے والی زلیخا کی ملامت کرنے والی خواتین نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اثر کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو تکاٹ ڈالتی. تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صلب سے پیدا ہونے والے ہیں تو وہ والد کتنا حسین ہو. تو اسماعیل علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے؟ آپ اس تمام سینیریو کے اندر اس پس منظر میں اس آیت کے وزن کو سمجھیے. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کر کے درخواست کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک لخت جگر عطا فرما دیجیے. اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. دعا قبول فرمانے کے بعد آزمائش کے اوپر ایک آزمائش فرمایا کہ اب جاؤ جا کر اس کو وادی غیر ذی زرع جہاں نہ پانی ہے، نہ دھان ہے، نہ پان ہے، نہ کھانا ہے، نہ غلہ ہے، نہ انسانی آبادی ہے، وہاں پر پہاڑوں کی وادی کے درمیان چھوڑ کے آ جاؤ. آپ اس منظر کو سوچئے تو آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ جو چہیتی اہلیہ ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ کو، اور عالم یہ ہے کہ تمام وادی کے اندر اندھیرا اور پہاڑ ایسے جیسے سیاہ اور کوئی آب و گیا نہیں، بے آب و گیا کی وادی، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسے لختے جگر کو جس کو بڑے ارمانوں سے مانگا اللہ رب العالمین سے، اور حسین و جمیل اس بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جاتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، تو وہ ماں بھاگ رہی ہے کبھی وادی کے اندر
اندر داخل ہو جاتی ہیں میلِ نقدرین جہاں پر ہیں, اور کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہیں, کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں, اس عالم کے اندر پانی کو تلاش کر رہی ہیں. اور ایسا بیٹا کہ جس کے پاؤں کی رگڑ سے ایسا پانی وجود میں آ رہا ہے, جس پانی کو زمزم کہا جا رہا ہے, جس زمزم کی فضیلت کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ما زمزم لما شرب علیہ, پانی زمزم کا ایسا ہے جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جائے, وہ زمزم جس زمزم سے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو دھویا گیا معراج کی رات کو, وہ زمزم جس زمزم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایسے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ آج تحقیق کرنے والے اپنی تحقیقات کے تمام گھوڑوں کی لگاموں کو ڈالنے کے اوپر آمادہ نہیں, مجبور ہیں کہ اس جیسا پانی کائنات میں ہے. اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے نکل رہا ہے تو بیٹے کا کیا عالم ہوگا؟ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے, مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ کہیں محبت جوش نہ مار. پھر حکم ہو رہا ہے کہ اب جاؤ جا کے ملاقات کرو. وہاں پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, اور ہر آدمی جو والد ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ بچہ جو ارمانوں کے بعد پیدا ہو اور وہ بچہ جو توتو پوتو بولنے لگے, اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرنے لگے اور اپنے باپ کی چیزوں کو اٹھا کر دینے لگے, اس بچے سے باپ کو کتنا پیارا تھا. اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھلایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن خواب میں دکھلایا تاکہ امتحان اور سخت ہو جائے. خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ذبح کر رہے ہیں, اپنے لخت جگر کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس خواب کو دیکھتے ہیں, کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, پیغام ہوتا ہے. تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. یا بنی کے اندر جو چاشنی ہے اس چاشنی کی ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے. عربی کے اندر یا بنیا کا لفظ جو بولا جا رہا ہے, اس کے اندر جو مٹھاس اور جو چاشنی ہے, جو لذت ہے, اگر ہم اس کو یوں تعبیر کر لیں, اے میرے جگر کے ٹکڑے, اے میرے لخت جگر, اے میرے جگر کے گوشے, وہ مزہ نہیں آئے گا جو یا بنیا کے اندر. اب اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں اور کہہ رہے میرے لخت جگر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے؟ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے جن کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں, وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے, ابا جان میری لغزش کیا ہے, مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ ویسے ہی مجھے وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تنہا تنہا, امی اکیلی تھی اور آپ نے جب آپ آئے اتنے عرصے بعد تو یہ پیغام لے کے آئے. اب آپ دیکھیے عربی تعبیر بتلا رہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ درمیان میں یا کا فاصلہ آئے اور وہ یوں کہیں یا ابی یا لے کے آئے, بلکہ انہوں نے کہا یا ابت فائل ماتو, یعنی جو عربی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تا یہاں پر لے کے آ گئے, اس بات کا اشارہ کہ ابا جان دیر کس بات کی, یا ابت فائل ماتو مر, بابا جان آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے ضرور بھی ضرور صبر کرنے والوں میں پائے. اب آپ اس سنہریو کو سامنے رکھیے, اس پس منظر کو سامنے رکھیے. اس کے بعد دونوں باپ بیٹے چل رہے ہیں, راستے میں گفتگو ہو رہی ہے, باپ بیٹا اور بیٹا باپ سے گفتگو کر رہا ہے, بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان چند گزارشات ہیں، چند معروضات ہیں، ان کو دھیان سے سن لیجیے گا. پہلے درخواست تو یہ ہے کہ ابا جان آپ چھری تیز کر لیجیے تاکہ کہیں چھری چلنے میں رک نہ جائے. باپ کے کلیجے پہ چھری چل رہی ہوگی، یہ الفاظ ان کے دماغ کے اوپر کیسے اسٹوک مار رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے اور چہرے پہ پڑ جانے کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ رک جائے. اور ابا جان آپ مجھے باندھ دیجئے گا، کہیں تڑپنے کے نتیجے میں آپ کو تکلیف نہ ہو. اور ابا جان آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ میرے کپڑوں کو سمیٹ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں پہ چھینٹ لگ جائے اور امی جان کے سامنے یہ کپڑے جائے تو ان کا دل دکھے. اس گفتگو کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس پورے واقعے کو ایک لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں. وہ لفظ کیا فرما رہے ہیں؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل دونوں اسلام لے آئے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں ایمان لے کے آ گیا اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس پر ایمان لے آیا. یہ ایمان مکمل ہو گیا. لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر جو تعبیر کی جا رہی ہے فلما اسلما کے اندر، وہ اس پورے واقعے کو سامنے رکھیے کہ اتنی شدائد کے اندر وہ اسلام لے کے آئے. تو اسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ نفسانی خواہشات ہر موڑ کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے. اللہ کا حکم آ گیا، اب میری عقل نہیں چل رہی، میرے ہیلے بہانے نہیں چل رہے، اس کو اسلام کہا جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے ایمان والوں، جو زبانی اعتراف کر چکے ہو تو اب تم کو عملی زندگی کے اندر، اور عملی زندگی کے پانچ شعبے ہیں، کافہ کا لفظ خود بتلا رہا ہے. کیونکہ کاف قرآن کریم میں کوئی لفظ، کوئی زبر، کوئی زیر حادثاتی نہیں. کافہ کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اسلام جو ہے چند مجموعے کا نام، اس کے کچھ اجزاء، کچھ تقاضے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر. اگر تم عقائد کے اندر تو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے کوئی سروکار نہیں رکھا تو خطرے میں پڑے ہو. اور اگر تم نے صرف عبادات کی تیاری کی لیکن معاملات تمہارے ٹھیک نہیں ہے، معاشرت تمہاری ٹھیک نہیں ہے، اخلاق تمہارے ٹھیک نہیں، تو بھی خطرے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں چومی گویم مسلمانم ملرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، میرا روا روا بے چین ہو جاتا ہے. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا کے تقاضے کیا. زبانی صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں، عبادات کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہو، معاملات کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہو، معاشرت کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہے، اور اخلاق کے اندر بھی حضور کی اطاعت کرنی ہے. تب جا کر ہم ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم پورا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد کے اندر مسلمان ہوں، مسجد سے بازار کے اندر جائیں تو ہم کافر ہوں، بلکہ کافر ہم سے اچھے ہوں. عدالت کی سیٹ پہ بیٹھیں تو ہم دجال نظر آئیں، ہم فرعون نظر آئے. شہادت کا موقع آئے تو ہم کذاب نظر آئے. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، یہ نہیں چل سکتا کہ کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا ہف ہف، یہ نہیں ہوگا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللہ کو ضرورت نہیں, فیصلہ کر دیا. دو راستے ہیں, ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے. بیج کا راستہ نہیں چلے گا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل. بیج کا راستہ جس میں کچھ رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی خوش رہے یہ نہیں چلے گا. معاشرتی زندگی کے اندر اللہ کو یاد رکھنا پڑے, میل جول کے طریقے کے اندر اللہ کو یاد رکھنا پڑے, اخلاق کے اندر جو ظاہری کیفیات اور باطنی کیفیات ہے اس میں اللہ کو یاد رکھنا پڑے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جو زبان سے اعتراف کر چکے اب ادخلوا فی السلم کافہ, تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو. اسی کی تیاری رمضان مبارک میں کروائی گئی, اسی کی مشق رمضان مبارک میں کروائی گئی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایمان کے بعد اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے تھے. پھر ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے علم کے حاصل کرنے کے جو ذرائع رکھے ہیں وہ تین طرح کے ہیں. یہ قابل غور بات ہے, قابل لحاظ بات ہے, اور بڑے توجہ دھیان سے سننے کی بات ہے, کیونکہ موجودہ زمانے کا فتنہ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پروان چڑھ رہا ہے. علم کے ذرائع تین طرح کے. ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے علم کا رکھا ہے حواس, آنکھ سے آدمی دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے, کان سے سن کر آدمی علم حاصل کرتا ہے, زبان سے چکھ کر علم حاصل کرتا ہے, ناک سے سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے, ہاتھ سے چھو کر پکڑ کر علم حاصل کرتا ہے. یہ ذرائع, اور ان ذرائع کو اللہ رب العالمین نے محدود رکھا ہے, یہ لامحدود نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں, اگر درمیان میں کوئی اوٹ آ گئی کوئی آڑ آ گئی تو اب آپ اس کے باہر نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین نے اس کا دائرہ کار محدود رکھا ہے. اسی طریقے سے کان ایک مقدار تک سن سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. اسی طریقے سے ناک ایک مقدار تک سن سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں سن سکتی. اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ان حواس کو محدود رکھا ہے تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان حواس کو جس چیز کے لیے وضع کیا اس سے آگے استعمال نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ کان کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے, آنکھ کے ذریعے سے سن نہیں سکتے, ناک کے ذریعے سے چکھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے ان کو آپس میں بھی محدود رکھا ہے. علم کا ایک ذریعہ یہ. علم کا دوسرا ذریعہ, جہاں حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبد القیوم صاحب چترالی رحمت اللہ علیہ نے نور الانوار پڑھاتے ہوئے ایک مثال دی, فرمایا لے کہ دیکھو یہ مینار کو تم دیکھو, مسجد کے مینار کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھ اس کو دیکھتی چلی جائے گی, ایک حد پر جا کر آنکھ اپنا کام چھوڑ دے گی جہاں پر مینار کی نوک آ گئی, اب اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتی, تو وہاں عقل نے کام کرنا شروع کیا, اس مینار کو بنایا کیسے, اس مینار میں مٹیریل کون سا استعمال ہوا, اس مینار کے اندر چیزیں کیسے پہنچائی گئی, ان کے وسائل کیا تھے, کس نوعیت کے کاریگر تھے. حواس نے کام کرنا جہاں سے چھوڑا وہاں سے عقل نے کام کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا ہے, ایک طرف رکھا ہے حواس کو, دوسری طرف رکھا ہے عقل کو, اور عقل جہاں کام کرنا چھوڑتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی الہی کا سلسلہ رکھا ہے. مثال کے طور پر یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے, سچ بولو گے کامیاب ہو جاؤ گے, جھوٹ بولو گے نامراد ہو جاؤ گے, دھوکہ دو گے برباد ہو جاؤ گے, अच्छा मामला करोगे कामयाब हो जाओगे। जन्नत की ये नेमतें, जन्नत में ऐसी नहरें हैं, जहन्नम में ये आजमाइशें। कुलसरात एक हकीकत है, हशर का मैदान एक हकीकत है, कब्र के अंदर जाना एक हकीकत है, मौत के बाद के मामला एक हकीकत है, मुनकर नकीर का आना एक हकीकत है, सवाल जवाब का होना एक हकीकत है, कब्र का जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाना इसी दुनिया की कब्र का। ये फजूल बातें, ये कब्र जो है कोई और कब्र, ये भी एक फिरके बातला में से एक फिरके की बात। और जहन्नम के गढ़ों में एक गढ़ा, ये तमाम वो बातें हैं जिसका हमारी अकल इदराक नहीं कर सकती। ये बातें वही इलाही ने बतलाई। तो अब आप मुझे बतलाइए कि आज मौजूदा जमाने के अंदर लोग इस्लाम में दाखिल होने के लिए अकल का सहारा ले रहे हैं, तो मुझे बतलाइए कि आंख के जरिए से जब आदमी सुन नहीं सकता, कान के जरिए से जब आदमी देख नहीं सकता, जबान के जरिए से जब आदमी सूंघ नहीं सकता, तो अकल के जरिए से वही इलाही को कैसे समझ सकता। ये शैतानी धोखा। आजकल एक फितना ये वजूद में आ गया, इसका फलसफा बताइए, लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए तो हम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ये हुक्म मान लेंगे, अगर लॉजिक नहीं बताए तो हम ये हुक्म नहीं मानेंगे। हमने अपने दिमाग के अंदर एक इस्लामी तसव्वुर बना लिया, और बनाने के बाद हालांकि होना ये चाहिए था कि हमारा तमाम वजूद इस्लाम के पैमाने में तुलता, हो ये रहा है कि हमारी अकल के अंदर जो तस्वीर है उस तस्वीर पर हम इस्लाम को तोल रहे हैं। कैसे फला पाएंगे, कैसे मंजिल मुराद पे पहुंचेंगे? जिस तरीके से कान के जरिए से देखकर एक आदमी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, आंख के जरिए से सुनकर एक आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता, इसी तरीके से अकल के जरिए से इस्लामी अहकामात को तोलकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वहां पर इस्लाम का वो माना दोबारा जहन में लेके आइए कि फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी अपने पूरे वजूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के सामने डाल दिया बिला चूं चरा। वहां लॉजिक नहीं मांगी, ए अल्लाह इतने अरमानों से बेटा दिया था, ए अल्लाह मेरा क्या कसूर, तुम्हें अभी तो जवान भी नहीं हुआ, मुझे क्यों ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। बिला चूं चरा इस्लाम इसको कहते हैं। अब आप देखिए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अज्मईन इस्लाम की हकीकत को पा चुके थे, उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम यह हुआ कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद के साथ, जो कि यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए, उनके साथ तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। मक्के मुकर्रमा से रवाना होते हैं, रास्ते में अबू जहल और उसकी जमात मिलती, और मिलने के बाद कहती है हुज़ैफ़ा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मदीने तैयबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तुमको यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक मार्का होने वाला है, यानी हक और बातिल का वो तारीखी मार्का होने वाला है जिस मार्के में शिरकत करने वाले बदरीयीन कहलाए, और जिनको तमाम सहाबा पर जो फजीलत हासिल है, जैसा कि चांद को सितारों पर फजीलत हासिल है। अस्माउल बदरीयीन को पढ़ के दुआ मांगने पे कबूलियत के तजुर्बात हैं, ऐसा मार्का वजूद में आने वाला है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि चलो मैं तुमसे वादा करता हूं, मुझे जाने दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के साथ शरीक नहीं हूं। मुआहिदा हो गया। मुआहिदा होने के बाद बाप बेटे दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया और पूरी कारगुजारी सुनाई, सरगुजिश सुनाई, और दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल इतना अजीम मार्का हो रहा है, हमको इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ए हुज़ैफ़ा तुम وہاں پر معاہدہ کر کے آئے ہو. مسلمان کا کام معاہدہ پورا کرنا ہے, معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا. یہ ہے اسلام. 313 صحابہ جن کے پاس افرادی قوت بھی نہیں, اسباب و وسائل بھی نہیں, ایک ایک فرد قیمتی, لیکن اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں تاویل نہیں, یہاں اللہ کے حکم کے آگے جھکنا پڑے گا. معاہدہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان والوں کو اللہ کے احکامات پورا کرنے کا پابند بنایا گیا تو مسلم. اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حبشی غلام, یہودیوں کی بکری چرانے والا, جس کو حدیث میں راعی اسود کہا جاتا ہے, کہ حبشی غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کے سردار کہاں ہے, تو لوگوں نے بتایا وہ سامنے خیمہ ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سردار اور کھجور کے چھپر کے نیچے کیسے رہ سکتا ہے, اس کو یقین نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, دیکھ کے حیران رہ گیا, دنگ رہ گیا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کیے, سوال جواب کرنے کے بعد ایمان قبول کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تمہیں ملے گا اگر تم ایمان لیا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول, میں تو حبشی غلام ہوں اور ایمان لے آیا, تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ عین ممکن, اور بشارتیں سنائی. اب آپ دیکھیے مارکا ہو رہا ہے, ایک طرف بڑے بڑے ایک طرف دشمنوں سے مارکا ہے, اور اگر اللہ رب العالمین غزوہ خیبر کی فتح کر دیتے ہیں تو ان یہودیوں کا سارا مال بطور مال غنیمت کے مسلمانوں کو مل رہا ہے, لیکن ایک حبشی چونکہ معاہدہ کر کے آیا ہے کہ میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا کرائے کے اوپر, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم چونکہ معاہدہ کر کے آئے ہو لہذا یہ بکریاں واپس کر کے آؤ. یہ ہے اسلام, تاویل نہیں کرنا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو جو لفظوں میں ایمان لے آئے ہو اب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, پورے پورے داخل ہو جاؤ, سلامتی والے دین میں داخل ہو جاؤ, صلح والے دین میں داخل ہو جاؤ, امن والے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سا دین ہے کہ تم اپنے دین کو خود بدنام کر رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے اپنی غرضوں پہ تم خون کی ہولی کھیل لیتے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے جو تم امن کے دشمن بنے ہوئے ہو اور پھر بھی تم بڑے مسلمان؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو صلح والے دین میں, سلامتی والے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کافا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تمام چیزوں کا مطالبہ ہے, عقائد کا بھی, عبادات کا بھی, معاملات کا بھی, معاشرت کا بھی اور اخلاق کا بھی. کسی ایک کے اندر نمبر کم آئے تو کام چلنے والا نہیں, کوشش کرنا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے خط آیا, مولانا اعجاز صاحب نے خط میں لکھا کہ 7 ستمبر کو 1974-75 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا, نافرمان قرار دیا گیا, باغی قرار دیا, تو لہذا اس دن کو منایا جائے. تو میرے نزدیک یہ دن ایسے منایا جائے گا کہ جس طرح علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ تھے, جس طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے, جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے, جس طرح لال حسین رحمت اللہ علیہ تھے, جس طرح حضرت جلندھری رحمت اللہ علیہ تھے, ان کی زندگیوں کو سامنے رکھو اور پھر اس طرح دن مناؤ. کہ پورا زندگی پیغام تھا کہ ہم صلح والے دین میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں تھا. اگر ہماری زندگی قادیے والی قادیانیوں سے زیادہ بدتر ہو، اگر ہمارا کردار قادیانیوں سے زیادہ بدتر ہو تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ باغی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نافرمان کوئی نہیں. معصیت کو چھوڑنا پڑے گا. اگر غلام احمد قادیانی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہو سکتا ہے تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے. وہ قادیانی سے زیادہ بدتر. ہم کو اپنی زندگی پہ فیصلے کرنے، ہم کو طے کرنا کہ ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے یا کافر بن کے جینا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، اور ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کس حصے میں قادیانی ہو گئے. اگر قادیانی کمٹمنٹ پورا کر رہا ہے، مسلمان کمٹمنٹ پورا نہیں کر رہا، معاہدہ کا خیال نہیں رکھ رہا، تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اولادیں؟ کیوں نہیں کہتے یہودی؟ کیوں نہیں کہتے مجوسی؟ کیوں نہیں کہتے کہ نصرانی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو رنگی نہیں چلے گی. اور آج کے دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جب ہم سب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو یادگار کے طور پہ منایا جائے. مسلمانوں کو ویسے دو تہوار، دو یادگاریں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں. لیکن پھر بھی اگر اس کو تہوار کے طور پہ منانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے پڑے گا. یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان بن کے جئیں گے یا کافر بن کے جئیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، منافقت کی چادر اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، چند ٹکوں کے خاطر اپنی دین کا سودا کرنے سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہمارا دین بھی اچھا کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے. کامیابی اصل وحی کی العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار. اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا سب کچھ لٹ گیا، کچھ نہیں بچنے والا. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.